الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورۃ الحج کا مطالعہ کر رہے ہیں اور نوے رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 65 سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انعامات کا احسانات کا بیان ہے فرمائے کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تمہاری خدمت پر لگا دیا جو کچھ زمین میں ہے یہ زمین تمہارے لیے پیدا کی گئی اسے سجایا گیا تمہارے لیے تاکہ تمہاری زندگی یہاں پر برقرار رہ سکے وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ اور کشتیاں کے اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں اور وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور وہ اللہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اللہ کے حکم سے جب چاہے گا سارے نظام کو تلپٹ کر دے گا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفقت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے مزید فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں زندگی بھی عطا کرتا ہے تمہیں موت بھی دیتا ہے پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا بے شک انسان تو بڑا ناشکرا ہے اللہ کی قدرتوں کا بیان اللہ کی نعمتوں کا ذکر اللہ کے احسانات کا تذکرہ اس لیے آتا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اس کے احسانات کو مانے اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی روش اختیار کرے مگر فرمائے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب اگلی آیت میں آ رہا ہے فرمائے کہ لکل امت جعلنا منسکا ہم نے ہر امت کے لیے اس امت کے عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہم ناسکوہ اسی کے مطابق بندگی کرتے ہیں فلا ينازعنك في الامر تو چاہیے کہ اس معاملے میں لوگ جھگڑا نہ کریں ودع الى ربك اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے پہلی بات ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے مقرر ہوئے دین ابتدا سے ایک ہی رہا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل کی بنیادی دعوت ایک ہی رہی ایک اللہ کو مانو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اصل زندگی آخرت کی ہے اس کی تیاری کرو میں یعنی رسول کہتے تھے میں تمہارے لیے اللہ کا پیغمبر بن کر آیا مجھ پر ایمان لاؤ اور جیسے کہتا جاؤں اس پر عمل کرو بنیادی باتیں بنیادی دعوت ہمیشہ سے تمام انبیاء اور رسول کی ایک رہی مگر شریعتیں جدا جدا رہی اللہ کے احکامات بنیادی طور پر تو ایک ہی رہے مگر ان پر عمل درآمد کی نوعیتیں مختلف رہی مثال کے طور پر رمضان المبارک میں گفتگو آتی ہے کہ جب ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو صبح صادق کے ہونے پر آغاز ہوتا ہے روزے کا اس سے پہلے کھا پی سکتے اور سحری کرنے کی تلقین بھی فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ہم بھی رکھتے ہیں روزہ یہود بھی رکھتے تھے مگر ان کا معاملہ یہ تھا کہ رات کو سوئے اور روزہ شروع ہو گیا کوئی سحری کا معاملہ نہیں سختی تھی ان کے لیے تو روزے کا حکم ہمارے لیے بھی روزے کا حکم ان کے لیے بھی مگر ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے ان کا شروع ہو جاتا تھا رات کو سوتے ہی یہ ہے شریعت راستہ طریقہ عمل کرنے کا حکم ایک ہی تھا وہ روزہ ادھر بھی ادھر بھی مگر اس پر عمل کرنے کی فارم اس کی شکل و صورت مختلف رہی ہے یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کی اور وہ اس امت کے رسول سے معلوم ہوتے تھے تو ہم ناسکو فرمایا وہ اس طریقے کے مطابق بندگی کرتے تھے فلا ينازعنک فی الامر اچھائی کہ لوگ اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائیں گے تو یہاں یہود بھی موجود ہیں اور آگے چل کے نصارہ سے بھی مکالمہ ہونے والا ہے سورہ حج کے متعلق یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ برزخی مزاج کی صورت ہے اس میں مکی دور کے مضامین بھی ہیں مدنی دور کے مضامین بھی ہیں کچھ آیات ہوئے جو ہجرت کے سفر کے دوران بھی نازل ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چنانچہ یا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہود بھی جھگڑا کریں گے, نصارہ بھی جھگڑا کریں گے, تو ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اب چاہیے کہ یہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں, کیونکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام پہ تو ان کی شریعت پر عمل ہو رہا تھا, جب عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل ہو رہا تھا, اب آپ اللہ کے آخری رسول ہیں, تو چاہے یہود ہو یا نصارہ یا عرب کے کچھ اور لوگ, لازم ہے کہ یہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع اور پیروی کریں. فرمایا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہیے اپنے رب کی طرف, بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف. یہ حکم صرف اللہ کے رسول کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, امت کو بھی اس کام کے لیے برپا کیا گیا کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے, نیکی کا حکم دے, بدی سے روکے. آج بدقسمتی سے اس فرض کو ہم نے مسجد کے مولوی صاحب تک, خطیب صاحب تک, دو چار دینی جماعتوں کی حد تک محدود کر دیا کہ صاحب یہ تو مولوی صاحب کا کام ہو خیر کی بات بتائیں, یہ تو فلاں دینی جماعتوں کا کام ہو خیر کی بات بتائیں. ان کا بھی ہے مگر ان کا ہی نہیں ہے. ہر ہر مسلمان اپنی اپنی استعداد, اپنے اپنے دائرے کار کے اعتبار سے لازم ہے کہ اللہ کے دین کی بات کو دوسروں تک پہنچائے. میں نے عرض کیا اپنی استعداد کے مطابق, اپنی صلاحیت کے مطابق, اپنے دائرے کار کے مطابق. یہ خاتون ہے, خاتون کا دائرے کار اس کا گھر ہے, شادی شدہ ہے تو شوہر اور بچے وہ اس کا اصل دائرے کار ہے, ان تک پہنچائے کافی ہے. ایک مرد ہے, ایک باپ کی حیثیت میں اپنے اولاد کو پہنچائے, شوہر کی حیثیت میں اپنی بیوی کو پہنچائے, ایک بڑے کی حیثیت میں اپنے چھوٹوں کو پہنچائے. پھر جن کو اللہ نے علم زیادہ دیا, مواقع زیادہ ہیں, ان کے اوپر بھی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی. تا آن کے حکمرانوں پر بھی ذمہ داری ہے. اسی سورہ حضر ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر 41 میں, جن کو حکمرانی ملے گی, اقتدار اور اختیار ملے گا, وہ نماز کا نظام قائم کریں گے, زکات کا نظام قائم کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے. تو ہر ایک کی استعداد کے مطابق, صلاحیت کے مطابق, دائرہ کار کے مطابق, جو مواقع دستیاب ہیں ان کے مطابق وہ ذمہ دار ہے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے, نیکی کا حکم دینے, بدی سے روکنے کے اعتبار سے. یہاں رسول اللہ سے خطاب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے توسط سے ہم سے بھی خطاب کیا گیا. فرمایا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, اور اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے, بے شک آپ کا رب تو, بے شک اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھی راہ پر ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ, یہ انکار کرنے والے, مخالفت کرنے والے جھگڑا کریں آپ سے, تو اے نبی آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رب تو خوب جانتا ہے اس بات کو جو کچھ تم کرتے ہو. مزید فرمایا کہ اللہ اے لوگوں تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اس میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اللہ نے آخرت بھی تو رکھی, دنیا تو امتحان کے لیے اور آخرت نتائج کے لیے ہے. بہت سارے اختلافات ہیں, لوگوں نے پیغمبروں سے بھی اختلاف کیے, اللہ کے کلام سے بھی اختلاف کیا, بہرحال مختلف گروہ نے مختلف روش اختیار کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بار بار قرآن میں, تمہارے مابین پیدا ہو جانے والے اختلافات کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا. ہاں امت کو اپنے باہمی معاملات میں کہا گیا کہ اگر اختلاف پیدا ہو تو کیا کروں. قرآن نے بتایا سورہ نساء آیت نمبر 59 میں, 59 میں, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی معاملے کے اندر نزاع پیدا ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ڈس اگریمنٹ ہو جائے, اختلاف رائے ہو جائے, ڈفرنس آف اوپینین ہو جائے, تو معاملے کو لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اصل دلیل آئے گی کتاب و سنت اور اس کی روشنی میں, اس کے مطابق فیصلہ کر لو. تاہم بہت سارے امور کا فیصلہ ممکن ہے کہ دنیا میں نہ ہو سکے, تو بالآخر قیامت کے دن سارے فیصلے تو اللہ تعالیٰ فرمائی دے گا اور اختلافات کے جوابات اور حل بھی وہاں پر عطا کر دیے جائیں گے. مزید فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے وہ سب کو جو آسمان و زمین میں ہے, اور یہ بات تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اللہ کے علم قدیم کے مطابق ہمیشہ سے جو علم اللہ کا ہے اس نے تحریر کروا رکھا ہے کتاب میں, اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کہ مخلوق کی تقدیروں کو لکھوا دے اور مخلوق کے اعمال کو لکھوا دے, یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہت زیادہ آسان ہے. فرمایا کہ یہ لوگ, اشارہ مشرکین کی طرف بھی ہے, یہ لوگ اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہیں, جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نازل نہیں کی دلیل, یعنی ان کو اللہ کے سوا پکارنا جن کے لیے کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی, اور نہ اس کا خود علم ہے, جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بیچارے بھی نہیں جانتے کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، جیسے کہ آگے ذکر آئے گا بتوں کے حوالے سے بت پرستی کی نفی کے ضمن میں فرمائے کہ ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مخالفین حق تھے، خصوصاً مشرکین مکہ، کس کس طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کیا کرتے تھے، کس کس طریقے پر قرآن سے ان کو روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو آپ دیکھیں گے کافروں کے چہرے پر ناخوش ہو جانے کے اثرات۔ کیا مطلب؟ جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہو تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کیا کرتے ہیں مخالفین حق، یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کا پیغام بیان کرنے والے، ان کے خلاف اقدام کرنے کو تل پڑے ہیں یہ مخالفین حق۔ یہ تو بیان ہو رہا ہے 1400 برس پہلے کے مشرکین کا، کہ جن کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت تو چہرے بگڑ جاتے تھے، کیوں؟ قرآن توحید کا پیغام بیان کرتا ہے، رب العالمین کی ہدایت بندے کو بتاتا ہے، قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، قرآن یہ بھی بتایا کہ تم بتاتا ہے کہ تم یہ غلط کرو، یہ غلط کرو، یہ غلط کر رہے ہو، قرآن یہ بھی بتایا کہ تم نے یہ حرکت دیکھی تو تمہارا انجام جہنم کا عذاب ہوگا، یہ سن کر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ آج اس معاشرے میں جس کو مسلمانوں کا معاشرہ کہتے ہیں، اب یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ رہا سہا تھوڑا بہت قرآن کا کوئی حصہ جو بچوں کے اسکول کے نصاب میں شامل ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ مغرب کو پسند نہیں کہ یہ مسلمان بچے قرآن پڑھیں، ہمارے سیکولر طبقات کو پسند نہیں کہ ہمارے مسلمان بچے قرآن پڑھیں۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا میٹرک کے سلیبس میں جو اسلامیات کا ہے، 4 سورتیں موجود تھیں پہلے، سورہ توبہ جس کا مطالعہ کر چکے الحمدللہ، جس میں غزوہ تبوک کا بیان بھی ہے اور مشرکین کے خلاف اقدام کا بیان بھی ہے اور اللہ کے دین کے غلبے کا اعلان بھی ہے، سورت الانفال جو سلیبس میں تھی جس میں غزوہ بدر کا بیان ہے اور اللہ کی نصرت سے اہل ایمان کے لیے آنے کا بیان ہے، جہاد و قتال کے مباحث ہیں، سورۃ الاحزاب اس میں شامل ہے جس میں غزوہ خندق، غزوہ احزاب، بیٹل آف فرنچس کا بیان بھی ہے، جس میں پردے کے احکامات بھی ہیں، جس میں پردے کے احکامات بھی ہیں، اسی نصاب میں سورۃ الممتحنہ بھی شامل تھی۔ یہ تھی کیوں کہہ رہا، اس کی وضاحت میں کروں گا انشاءاللہ۔ سورۃ الممتحنہ میں کفار کی دوستی کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ ایمان والوں کی دوستیاں ایمان والوں سے ہو سکتی ہیں، اللہ کے اور اس کے دین کے باغیوں سے نہیں ہو سکتی۔ تو سورہ توبہ، سورہ انفال، سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ یہ میٹرک کے سلیبس میں شامل کی 4 صورتیں۔ مشرف کے دور میں سورہ توبہ کو نکال دیا گیا نصاب سے غیروں کے کہنے پر، اور اب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تقریباً یہ طے ہو چکا ہے، کتابیں بھی تقریباً چھپ چکی ہیں کہ ان 4 صورتوں کو نکال دیا گیا۔ 2-4 آیات بس وہ ذکر آ جائے گا اس کا، باقی صورتیں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ ہے مسلمان ملک میں جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جہاں قرآن و سنت کی بالادستی کا اعلان کیا گیا، جہاں بابا قوم نے کہا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین قرآن حکیم ہوگا، اس قرآن کی چند صورتیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بچے اگر میٹرک کرتے تو پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ کے نکلتے، ترجمہ تو دور کی بات ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا 1995 کا آرڈر آج تک موجود ہے، وفاقی محتسب کا آرڈر بھی موجود ہے کہ پاکستان کے اسکولوں میں بچوں کو ناظرہ قرآن پورا پڑھانا اسکول کی ذمہ داری ہے، کہ ایک بچہ میٹرک پاس ہو تو پورے قرآن حکیم کو ناظرہ پڑھ چکا ہو، کوئی عمل نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ یہ ہے اس ملک کے اندر اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ۔ تو اب میں آج کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی باتیں پسند نہیں۔ ہاں، اسکولوں میں میوزک کی کلاسیں بڑھائی جا رہی ہیں، ڈانس کی کلاسز بڑھائی جا رہی ہیں، انٹرٹینمنٹ کی کلاسز بڑھائی جا رہی ہیں، ادر ایکٹیویٹیز کی کلاسز بڑھائی جا رہی ہیں، مگر کھرچ کھرچ کے اللہ کے کلام کے سلیبس کو نکالا جا رہا ہے اس ملک کے سلیبس سے۔ یہ ہے اس وقت ہمارا قرآن کے ساتھ معاملہ۔ کیا نصاب تعلیم کی بات کریں، وہ وزیر داخلہ بیٹھا جس کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا بھی نہیں آتی، یہ قریب میں ایڈیو میں بچے ہیں جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا اس کو ہمارے پاس بھیجو ہم پورا قرآن اس کو پڑھا دیں گے ہم اتنا آتا الحمدللہ. وہ یتیم بچے ہیں جن کو چھوڑ گیا پر کہا اس کو بھیجو ہم کم سے کم اما پارے اس کو پڑھا دیں گے سورہ اخلاص بھی نہیں آتی اس کو. یہ آج ہماری حالت ہے اور میں اور آپ بھی جائزہ لے لیں ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے. پھر قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے قرآن کے سیکھنے سکھانے والے ان پر زندگیاں اجیرن کرنا چاہے وہ امریکی فوج کرتی ہو گوانتانامو بے میں یا قندھار کی جیلوں کے اندر یا پھر مسلمان ممالک کے حکمران ہوں جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں پر ظلم و ستم کرتے ہوں مسجدوں کو چھلنے کرتے ہوں اور ان معصوم بچیوں کو شہید کرتے ہوں جو قرآن کے حافظات ہوں ان بچوں کو شہید کرتے ہوں جو جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا. یہ ظلم مسلمان ملکوں میں برتا جاتا ہے. اب سنیں اس آیت کو دوبارہ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تعارف فی وجوہ الذین کفروا المنکر تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر ناخوشی کے اثرات آ جائیں گے ناراضی کے اثرات آ جائیں گے. قرآن کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب ہے کہ ان پر حملہ کر دیں وہ لوگ یہ دشمن ان پر جو ہماری آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں. یہ نظارے آج کے نہیں غیروں کے بھی ہیں اپنوں کے بھی غیروں کے ملکوں میں بھی ہیں اور ہمارے اپنے مسلمان ملکوں کے اندر بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون اور اس قرآن کو چھوڑا تو آج ہماری حالت کیا ہے ہمارے سامنے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو دار العلوم دیوبند کے پہلے استاد ہیں اور آج کے بڑے بڑے اساتذہ کے اساتذہ کے استاد ہیں بڑے بڑے آج کے علماء کے اساتذہ کے استاد ہیں. شاید میں نے آپ کو پہلے بھی کبھی سنایا تھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس بات کو نقل کیا وہ اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن 80 برس کی عمر میں جا کر کہتے ہیں آج ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ دو بنیادی وجوہات. ہم نے قرآن کو چھوڑا اور ہمارے آپس کے تفرقے اور اختلافات. ہم پٹھان ہیں کوئی کہتا ہے ہم مہاجر ہیں کوئی کہتا ہے ہم بلوچی ہیں کوئی کہتا ہے ہم پنجابی ہیں. ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ عصبیت کی دعوت اس نے برباد کی آج مسلمانوں کو. تو کہہ رہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمانوں کے اختلافات اور یہ قرآن کو تر کر دیا جانا یہ آج اس امت کی زوال کی دو بنیادی وجوہات. ایک مسلمان کا قتل ہو قرآن بتاتا ہے مسلمان تو بڑی بات ہے. ایک انسان کا قتل ہو مظلومانہ قرآن بتاتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں جس نے ایک جان کو قتل کیا فکأنما قتل الناس جمیعا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا. اور مسلمان چاہے وہ پٹھان مسلمان مارا جاتا ہو چاہے وہ مہاجر مارا جاتا ہو کوئی بھی اگر مسلمان ایک مسلمان ایک مسلمان اگر مظلومی کی حالت میں مارا جاتا ہے نہ قتل کیا جاتا ہے تو قرآن بتاتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 93 میں کہ جس نے جان بوجھ کر متعمدن جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کیا اس پر اللہ کا غضب ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے وہ مدتوں جہنم میں پڑا رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے. ایک مسلمان کے قتل پر قرآن یہ بیان کرتا ہے پڑھے خود جا کر سورہ نساء کی آیت نمبر 93 آج ہی مرنے والے مسلمان ہی ہیں سارے عصبیتوں کے نام پر زبانوں کے نام پر سیاست کے نام پر مفادات کے نام پر روپے پیسے کے نام پر یہ جو قتل کر رہا ہے سنے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کیا کہتا ہے قرآن. یہ آج ہماری عصبیتیں یہ ہمارے اختلافات کیا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول بارہا سنایا ہر دفعہ سنائیں گے ہر دفعہ سنانا ضروری. اللہ کے رسول نے کعبے کو خطاب کر کے فرمایا اے کعبہ تو کتنی عظمت والا ہے نا ہمارے سامنے کوئی کعبے کی طرف قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے ماریں گے نہیں ماریں گے اس کو غصہ کریں گے نہیں کریں گے ہے نا عظمت کعبے کی. اللہ کے رسول فرماتے کعبہ تو کتنی عظمت والا ہے کتنے جلال والا ہے مگر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ایک مسلمان کی جان اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ قیمتی ہے کعبے سے زیادہ قیمتی. اور آج کیا حالت ہے ہماری؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آج اس زوال کی وجہ یہ عصبیتیں یہ رنگ نسل زبان یہ تقسیمیں ہماری ہیں. اسلام کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ قرآن بتاتا ہے سورۃ حجرات آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوة بے شک تمام اہل ایمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ رشتہ ہم نے چھوڑا, یہ کلمے کی بنیاد ہم نے چھوڑی, آج ہم در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں, ذلت اور رسوائی مقدر ہے, ہم اپنے گھروں کے اندر محفوظ, کہاں کہاں سے چیز ہم پر مسلط ہو رہی, کیوں ہم نے کلمے کی بنیاد کو چھوڑا اور قرآن کو چھوڑا ہے, تو یہ ذلت اور رسوائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرین, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا. آج ذلت ہمارے سامنے. بہرحال یہ عرض کر رہا تھا, وہ تو مشرکین مکہ تھے, کفار تھے, جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر منہ بناتے تھے, جو قرآن کے سیکھنے سکھانے پر تلاوت تلاوت کرنے پر منہ بگاڑ کر دکھایا کرتے تھے, جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے. آج مسلمان معاشروں میں کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ دل کی گہرائیوں سے قرآن پر ہمیں ایمان عطا فرمائے, اور اللہ اس قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اور اللہ اسے دوسرے تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر منہ بناتے ہیں, یہ جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی مخالفت کرتے ہیں, یہ جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے قرآن پر عمل کرنے والوں کی جان کے در پہ ہیں, کہہ دیجئے ان سے, بہت سخت بات, قل, اے نبی ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, افأنبئکم بشر من ذلکم, کیا میں تمہیں اس سے بدتر بات بتاؤں, یہ تو تمہاری بڑی گھناؤنی حرکت ہے, بڑا بدتر عمل ہے, مگر کیا اس سے بدتر خراب تر بات بتاؤں, النار, وہ جہنم کی آگ ہے, وعدہ اللہ الذین کفروا, کہ اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے کافروں کے لیے, یہ حق کی مخالفت کرنے والے, یہ قرآن کی مخالفت کرنے والے, یہ کل جہنم کے عذاب کے اندر ہوں گے, اللہ کی آگ کے اندر ہوں گے. انا للہ وانا الیہ راجعون, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. فرمایا, وبئس المصیر, اور وہ آگ, وہ جہنم کی آگ, وہ جہنم کا ٹھکانہ لوٹنے کے اعتبار سے بہت برا مقام ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد سورۃ الحج کا آخری رکوع ہے, بہت قیمتی مقام, بہت جامع مقام ہے. میرے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مقام کو بارہا بیان کیا, اور ان کا ایک قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے جس کو عوام الناس میں قرآن فہمی کو عام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے سامنے قرآن کی روشنی میں اور یقیناً احادیث کی روشنی میں ان کی دینی ذمہ داریاں واضح ہو جائیں, اس منتخب نصاب کو انہوں نے مرتب کیا تھا, اور اس کا ایک درس یہ سورہ حج کا آخری رکوع بھی ہے, کچھ حصہ آج پڑھیں گے, کچھ حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کا مطالعہ ہوگا. سورہ حج کے اس آخری رکوع میں 6 آیات ہیں, اور یہ 10واں رکوع ہے جو آیت نمبر 73 سے شروع ہوتا ہے. اب جو 4 آیات پڑھ رہے ہیں, ان 4 آیات میں دعوت ایمان ہے, اسلام کن بنیادی ایمانیات کا مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے ان کا ذکر ہے, یعنی توحید کا اقرار, شرک نفی, اور فرشتوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان, اور آخرت پر ایمان, یعنی توحید, رسالت اور آخرت پر ایمان, یہ جو بنیادی عقائد اور ایمانیات ہیں 4 آیات میں ان کا ذکر آیا. فرمایا, یا ایھا الناس, سارے انسانوں کے لیے قرآن کی دعوت, اے لوگوں, ضرب مثلا فاستمعوا له, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اس سے غور سے سننا, ان الذين تدعون من دون الله, بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, مراد اولا بت ہیں, لن يخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, بل اجتمعوا له, خواب و سارے کے سارے اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور اگر مکھی ان بیچاروں سے کچھ چھین کر لے جائے, لا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ, وہ اس وہ بیچارے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے, ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, بہت ہی کمزور ہے طلب کرنے والا پکارنے والا, اور بہت ہی کمزور ہے وہ بھی جس سے طلب کیا جا رہا ہے, جس کو پکارا جا رہا ہے. پہلی بات, مشرکین کے بتوں کی نفی کی گئی, جن بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, تراشتے ہو, ان کو پکارتے ہو, ان کو پکارتے ہو کہ جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور انہی بتوں کے سامنے نذرانے چڑھاوے نہ جانے کیا کچھ لا کے پیش کرتے ہو, پرساد وغیرہ, اگر یہ اس میں سے کچھ مکھی لے جائے تو یہ بیچارے واپس بھی نہیں لے سکتے. ایسے بودوں کو, کمزوروں کو پکارنے والے بھی کمزور اور بودے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک بات. دوسری بات, بات صرف یہ نہیں کہ مٹی سے بنائے گئے بت بے اختیار ہیں, نہ, بلکہ کبھی انسان چلتے پھرتے انسانوں سے, اپنے جیسے چلتے پھرتے انسانوں سے ایسی توقعات رکھ لیتا ہے جیسی کہ توقعات بت پرستی میں مبتلا بت پرست بتوں سے رکھتے تھے. یہ نفع دے دیں گے, یہ نقصان سے بچا لیں گے, یہ ہمیں اولاد دے دیں گے, یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے, یہ ہمیں مشکل سے نکال دیں گے. جیسے ایک بت پرست امیدیں رکھتا ہے ایک بت سے, کبھی انسان اپنے جیسے چلتے پھرتے محتاج انسانوں سے امیدیں رکھتا ہے, یہ مجھے رزق دلوا دے گا, یہ میرا کام بنوا دے گا, یہ مجھے نفع دلوا دے گا, یہ مجھے نقصان سے بچا لے گا. یہ تو عام سی بات ہے نا, اپنے جیسے انسانوں سے توقعات رکھنا. وہ انسان جو بیچارہ پیشاب پخانے کا بھی محتاج ہے, وہ انسان جو بیچارہ کھانے پینے کا بھی محتاج ہے, وہ انسان جو بیچارہ سونے کا بھی محتاج ہے, وہ انسان جو بیچارہ مشقت کے بعد آرام کرنے کا محتاج ہے, ایسا محتاج کیا کسی کو دے گا؟ مگر اپنے جیسے انسانوں سے لوگ توقعات وابستہ رکھتے ہیں. اجتماعی سطح پر آ جائیں, ہماری قوم کا کردار اکثریت امریکہ سے ڈر لگتا ہے ہمیں, حکمرانوں کا کردار امریکہ سے ڈر لگتا ہے ہمیں. بھائی اوباما ہو یا کوئی اور, یہ ساری مخلوق ہے, یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں, مگر آج ان محتاجوں سے ہمیں توقعات لگی پڑی. حکمرانوں کو اپنی کرسیاں بچانے کے لیے ان سے توقعات, عوام کو بھی توقع ہے کہ اگر ہم نے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اگر ہم نے سود چھوڑ دیا تو ہمارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ایک عجیب مسئلے کا آج ہم شکار, اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہیں جو کھانے کے محتاج, پینے کے محتاج, بیت الخلاء جانے کے محتاج, سونے کے محتاج, ہوا کے محتاج, پانی کے محتاج, روشنی کے محتاج, سورج چاند کے محتاج بیچارے, لیکن ہم اپنے جیسے انسانوں سے وہ توقعات رکھتے ہیں جو ایک بت پرست ایک بت سے رکھتا ہے. تو بات اتنی سادہ نہیں, اتنی ہلکی سی بات نہیں. اللہ کا کلام بڑا عظیم ہے کہ بتوں تک یہ بات محدود رہنا, چلتے پڑتے بت ہم تلاش لیتے ہیں, اپنے جیسے انسانوں کو ہم بت بنا لیتے ہیں, جب ان سے نفع نقصان کی توقعات رکھتے ہیں یا نفع کی امید اور نقصان کا خوف رکھتے ہیں, تو یہ وہی طرز عمل ہوتا ہے جو ایک بت پرست ایک بت سے متعلق اختیار کرتا ہے. فرمایا کہ دیکھو یہ پکارنے والے بھی کمزور اور جنہیں پکارا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہیں. اس کے بعد فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے. یہ بہت اہم بات ہے. انسان جب اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر پاتا تو کسی کم تر شے پہ اکتفا کر لیتا ہے. کوئی دیکھتا ہے سورج بہت بڑا ہے, بڑی روشنی اس کے اندر ہے, مگر بھول جاتا ہے سورج کو بھی بنانے والا تو کوئی ہوگا, وہ اسی میں اٹک کر رہ گیا, سورج کی پوجا پاٹھ شروع ہو گئی. اور کسی نے کہا یہ بت ہم نے کہے کو رکھے, ہم اس پر اپنی توجہ کو فوکس کر کے دھیان اور گیان کر کے خدا بندے خدا کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی اس مقمصے کا شکار ہو جاتا ہے, کوئی اجرام فلکی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ستاروں کی موومنٹ سے نفع ملے گا نقصان ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو جب تک اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہ ہو تو انسان کسی کمتر بت پر اس طرح کی چیزوں پر اکتفا کر لے گا. بارہا قرآن اللہ رب العالمین کی قدرت کے نظارے ہمارے سامنے رکھتا ہے, بار بار قرآن اللہ کی نعمت و نشانیوں پر غور فکر کی دعوت دیتا ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو. اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہو تو کل نفع نقصان کا مالک بندہ اللہ ہی کو سمجھے گا, تو اپنے جیسے انسانوں سے نہ ڈرے گا نہ امیدیں رکھے گا. اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج انفرادی سطح پر بھی ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمیں اپنی فیکٹری کے مالک سے توقع ہے, اللہ سے توکل نہیں, ہمیں اپنے باس کا خوف ہے, اللہ کا خوف نہیں. تو جو ایک کو چھوڑے گا وہ سب سے ڈرے گا. ایک سے ڈرنا آسان ہے مگر جو اس کو چھوڑے گا وہ سب سے ڈرے گا. ایک سے امیدیں رکھنا آسان, اس کو چھوڑیں گے ہم سب کے ڈر کے محتاج بننے کی کوشش کر بیٹھیں گے. فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ سبحانہ تعالی غالب اور خوب قوت رکھنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ چن لیتا ہے, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغامبر یعنی رسول پیغام پہنچانے والے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یہ بڑا قیمتی مقام ہے. رسول اکثر و بیشتر ہم نے انبیاء اور رسول کی لفظ سنا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ علیہ السلام بھی رسول, عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول, بالکل پیغام پہنچانے والے اللہ نے انسانوں میں سے چنا انہیں, یہ سب انبیاء اور رسول ہیں. مگر یہ آیت سورہ حج کی آیت نمبر 75 بتا رہی ہے ہم نے چن لیے رسول پیغام پہنچانے والے انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے. بات آسان ہے ہمارے علم میں, جبریل امین کے ذریعے اللہ کا پیغام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہے, تو فرشتوں میں سے بھی اللہ کے رسول نے پیغام پہنچانے والے جیسے کہ جبریل امین, اور انسانوں میں سے بھی اللہ نے چنے جو کہ سلسلہ ختم ہوا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر. فرمایا ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. اب اس سلسلے میں جب نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اب پیغامبر کون ہے؟ وہ امت مسلمہ ہے کہ جو پیغام رسول اللہ کے ذریعے مل گیا اب اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. یہ گفتگو آئندہ نشست میں انشاءاللہ مزید جاری رہے گی. اگلی آیت آیت نمبر 76 میں آخرت کا بیان, توحید کا ذکر آ گیا, شرک کی ممانعت بھی آ گئی اور رسالت کے حوالے سے بیان بھی آ گیا, اب آخرت کا بیان. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملات کا لوٹایا جانا ہے اللہ رب العالمین کی طرف. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کے علم ہے, جو کر چکے ہو وہ بھی اللہ کے علم ہے. ہم بھول جاتے ہیں, اللہ نہیں بھولتا. قرآن نے بتایا سورۃ المجادلہ آیت نمبر 6 میں احصاہ اللہ ونسوہ, لوگ بھول چکے ہیں, کرتوت کر کے بھول چکے ہیں, اللہ نے شمار کر رکھا ہے. تو جو کچھ تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے, جو کچھ تمہارے پیچھے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. یہ بار بار بیان کیوں آتا ہے قرآن میں؟ اس لیے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور یقیناً اور تمام معاملات کا لوٹایا جانا ہے اللہ کی طرف. آج اسی آخرت کو ہم بھول گئے جس کا تذکرہ قرآن کے کم و بیش ہر صفحے پر ملتا ہے. جب اس آخرت کو بھول گئے تو یہ سب کچھ ہے جو ہمارے سامنے ہے. قتل بھی ہوگا, ڈاکے بھی ہوں گے, چوری بھی ہوگی, زنا بھی ہوگا, فحاشی بھی ہوگی, عریانی بھی ہوگی, سود خوری بھی ہوگی, ماں باپ کے حقوق پہ پامال ہوں گے, پڑوسی کے حقوق پہ پامال ہوں گے, نقصان پہنچائیں گے دوسروں کو, ظلم کریں گے دوسروں کے اوپر. یہ سب کچھ کیوں؟ ہم بھول گئے کہ ہمیں موت آنی. قتل کرنے والا بھی بھول گیا, کروانے والا بھی بھول گیا, ظلم کروانے والا بھی بھول گیا, لوٹ مار کرنے والا بھی بھول گیا کہ کوئی نہ دیکھے تو اللہ تو دیکھتا ہے. اور آدمی مسلمان کم سے کم تنہائی میں بیٹھ کے سوچے, بڑے سے بڑا حکمران سیاست دان ہو یا میں اور آپ ہوں, ہم اپنے اعمال کی توجیحات کرتے نہیں, ایسے نہیں ایسے تھا. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, آج جو آپ اور میں گڑبڑ کرتے ہیں, سیاست دان گڑبڑ کرتے ہیں, اور لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, حکمران جو گڑبڑ کرتے ہیں, کیا ہم اللہ کو منہ دکھا سکیں گے؟ کیا ہم اللہ کو جسٹیفائی کر سکیں گے اپنی غلط حرکتیں, اپنے غلط کرتوت؟ کیا اللہ کا سامنا کر سکیں گے؟ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیں, اس دل سے آواز آئے گی دس از رانگ, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ نافرمانی. میں مسلمان کی بات کروں کم از کم, تنہائی میں بیٹھ کے ہر ایک سوچ لے, ہماری مسئلہ ختم ہو جائے. ہم بھول گئے اپنی موت کو, ہم بھول گئے اپنی قبر کو, ہم بھول گئے قبر کے سوالات کو, ہم بھول گئے حشر کے میدان کو, ہم بھول گئے کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, ہم بھول گئے کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, ہم بھول گئے ہمیں اپنا جواب خود دینا ہو, ہم بھول گئے کہ اللہ ہمارے وجود میں سے 6 اعضاء کو پیش کر دے گا, زبان کی گواہی, ہاتھ کی گواہی, پیر کی گواہی, آنکھ کی گواہی, کان کی گواہی, کھال کی گواہی, نام اعمال کی گواہی, اور سب سے بڑا گواہ خود اللہ. ہم بھول گئے سی. ہم بھول گئے کہ جہنم کی آگ بھی ہے جس میں نافرمانوں کو ڈالا جائے گا, پھڑک دی آگ کے اندر, اور پتہ نہیں ہمیں شوق بھی ہے کہ نہیں جنت میں داخلے کا, پتہ نہیں ہمیں شوق بھی ہے کہ نہیں جام کوثر کے پینے کا,
پتہ نہیں ہمیں شوق بھی ہے کہ نہیں رسول اللہ کی شفاعت کا، پتہ نہیں ہمیں شوق بھی ہے کہ نہیں جنت الفردوس میں رسول اللہ کی صحبت کا، اور معلوم نہیں ہماری تمنا ہے بھی کہ نہیں کہ اللہ کا دیدار ہمیں مل سکے. یہ بھلا دیا آج ہم نے، یہ سب سے بڑا اہم ترین عقیدہ، آخرت کا عقیدہ جو آپ کے میرے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ہر نماز کے رکعت میں دہراتے ہیں مالک یوم الدین. اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کے یقین اور ہمارے عمل کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.